السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فوج کو ثالثی کے لیے نہیں سہولت کار کے طور پر کردار ادا کرنے کو کہا تھا، وفاقی وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے شام میں شدت پسندوں کے خلاف فوری طور پر امریکی فضائی حملوں کا امکان ظاہر نہیں کیا ہے. اور نیٹو نے روس سے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں اپنا ناجائز فوجی آپریشن برد کر دے جو اس ملک کو غیر مستحکم کر رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فوج کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ وہ ملک میں جاری سیاسی بحران کو حل کرنے میں سہولت کار کا کردار حکومت کے کہنے پر ادا کر رہی تھی، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے وضاحت کی ہے کہ ISPR کی جانب سے جاری کیا جانے والا بیان پہلے ان کے پاس آیا تھا، جسے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی دکھایا اور ان کی جانب سے منظوری کے بعد اسے جاری کیا گیا. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ حکومت نے موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے فوج کے سربراہ سے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کی شام ایک ہنگامی نیوز کانفرنس میں بتایا کہ فوج کا یہ بیان حکومت کے موقف ہی کی عکاسی کرتا ہے.
آج جو ISPR کا تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ ریلیز ہوا، وہ باقاعدہ میری مشاورت سے بلکہ پہلے وہ سٹیٹمنٹ میرے پاس آیا، اور میں نے حکومت کی طرف سے، میں نے پرائم منسٹر کو دکھایا اور خود بھی حکومت کی طرف سے اپروو ہوا، اور جب وہ ریلیز ہونے لگا تو پھر بھی اپروول آئی، اور وہ سٹیٹمنٹ حکومت کے نقطۂ نظر کی عکاسی کر رہا ہے جو حکومت کا موقف ہے.
ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے فوج کو ضامن اور ثالث بننے کا کبھی نہیں کہا گیا، اور ان کے بقول اسی بات کی قومی اسمبلی میں بھی وضاحت کی گئی.
بالکل وہ فسیلیٹیشن، ہم نے فسیلیٹیشن کا اختیار دیا اور وہی آیا، مگر اس کے بعد اس کو کئی اطراف سے غلط چین پلائے گا، جس کی آج اسمبلی میں میں نے وضاحت کی.
واضح رہے کہ جمعے کی دوپہر وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ فوج نے نہ تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا اور نہ ہی حکومت نے ایسی کوئی درخواست کی، لیکن اس کے بعد پارلیمان کے باہر دھرنا دینے والے قائدین طاہر القادری اور عمران خان کی طرف سے وزیر اعظم کے اس بیان کو غلط قرار دیا گیا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ حکومت نے ہی فوج کو ثالثی کے لیے درخواست کی تھی. پارلیمان کے سامنے دھرنا دینے والی جماعتوں کے قائدین طاہر القادری اور عمران خان کی جمعرات کی شب دیر گئے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی تھی. طاہر القادری نے ملاقات سے قبل کہا تھا کہ حکومت نے فوج سے درخواست کی ہے کہ اس معاملے کے حل میں ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے. وزیر اعظم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چودھری نثار کو عسکری قیادت کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ عمران خان اور طاہر القادری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملنا چاہتے ہیں.
ٹیلی فون آیا، ملنا چاہتے ہیں قادری صاحب اور عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے. تو چودھری صاحب اتفاق سے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اجازت لے کے دیں کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لیں کہ ہم چیف آرمی اسٹاف مل لیں. میں نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، درخواست ان کی طرف سے ہے، تو چیف ضرور مل لیں ان کو. یہ بات ہے ساری، اور اس کو بڑھا چڑھا کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بیگ کیا ہے فوج کو کہ ہمیں اس سے، ہماری جان اس سے چھڑائیں اور ہمیں جو ہے وہ کوئی راستہ دیں.
قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا،
کسی قسم کا ثالثی کا کردار نہ فوج نے مانگا ہے نہ ہم نے کوئی درخواست کی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کیسے چھپ گیا، کیوں چھپ گیا، اور آپ جانتے ہیں جو یہ باہر مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز کتنے سچ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کی زبان سے یہ کہا گیا ہے تو پھر آپ جان لے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے.
قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت جھک بھی گئی تو پیپلز پارٹی جمہوریت کو بچانے کے لیے کسی صورت نہیں جھکے گی.
ہمیں حکومت کو بچانے کا کوئی درد نہیں ہے، ہمیں پارلیمنٹ کو بچانے کا درد ہے، اس قائد کو بچانے کا درد ہے، और हम ये बताना चाहते हैं पीपुल्स पार्टी और जितनी भी डेमोक्रेटिक जमाते हैं, अगर हुकूमत झुक भी जाएगी हम नहीं झुकेंगे।
पार्लियामान के सामने धरना देने वाली जमातों अवामी तहरीक के कायद ताहिरुल कादरी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कह चुके हैं कि वो जल्द अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। तहम वजीर आजम का कहना था कि फौज की तरफ से ये बयान आ चुका है कि तमाम सरकारी इमारतों की हिफाजत फौज के जिम्मे है।
आईएसपीआर की तरफ से ये आया था जी कि इन तमाम बिल्डिंगों की हिफाजत फौज के जिम्मे है, ये मैसेज था उनको कि इधर का रुख मत करना, और उसके बावजूद अगर वो इसका रुख करते हैं तो फिर फौज अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और फिर रेंजर्स अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।
इमरान खान और ताहिरुल कादरी अपने हजारों हामियों के साथ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिए हुए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पार्लियामान और इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने चिराट के नज़दीक स्पेशल ग्रुप हेडक्वार्टर्स में जुमे के रोज़ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मशकों का मुआयना किया और पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों से खिताब करते हुए अज़्म जाहिर किया कि हम तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने का तहैया किए हुए हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की बरी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि आला तरबियत याफ्ता और पेशा वाराना महारत के हामिल फौजियों की मदद से दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को उनकी पनाहगाहों हत्ता के उन दुश्वार गुजार इलाकों से खत्म किया जाएगा जहां वो रोपोश हैं। जुमे को सूबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चराट में फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की चीन की फौजियों के साथ होने वाली मशकों के अख्ताम पर जनरल राहील शरीफ ने इनका मुआयना किया और दोनों फौजों के एहलकारों की महारत को सराहा। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकें 3 हफ्तों तक जारी रहीं। बयान के मुताबिक जनरल राहील शरीफ का इस मौके पर कहना था कि ऐसी मुश्तरका मशकें दहशतगर्दी के खिलाफ पेशावराना महारत बढ़ाने और मुकम्मल तैयार रहने के लिए मुआविन साबित होती हैं। बाद अजां स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के फौजियों से बातचीत करते हुए फौज के सरबराह ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग खसूसन ऑपरेशन ज़रब अज़ में उनकी कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तानी फौज ने जून के वक्त से कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है जिसमें अब तक गैर मुल्की जंगजुओं समेत 600 से जायद अस्करियत पसंद हलाक और उनके मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। आला अस्करी अहदेदार और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दों के बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है जबकि दहशतगर्दों का मुल्क भर में पीछा करके उनको खत्म किया जाएगा। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
नेटो ने रूस से कहा है कि वो मशरकी यूक्रेन में अपना नाजायज फौजी ऑपरेशन बंद कर दे जो इस मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहा है। नेटो के सरबराह एंडर्स फॉग रास्मुसन ने जुमे के रोज़ ये बयान ब्रसल्स में एक हंगामी इजलास के बाद दिया जो बदतर होते इस बहरान का हल तलाश करने के लिए बुलाया गया था। इसी असना में इत्तेहादियों की जानिब से ऐसे सेटेलाइट मनाजिर भी दिखाए गए जिनमें रूसी अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी नजर आई है। लंदन से वॉइस ऑफ अमेरिका के अल्पेसिन की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
यूक्रेन रूसी यलगार से निमटने के लिए मदद का ख्वाहां है। उसके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि यूक्रेनी अफवाज रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों से तो निमट सकती है लेकिन रूसी फौज से नहीं। नेटो के इजलास में यूक्रेन को मजीद हिमायत और आइंदा हफ्ते कुछ मजीद इकदाम के इशारे मिले हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल आंदर्स फॉग रास्मसन ने जुमे की मीटिंग के बाद बातचीत करते हुए कहा,
इट इज नाउ क्लियर that Russian troops and equipment
اب یہ واضح ہے کہ روسی افواج اور ساز و سامان مشرقی سرحد سے جنوب مشرقی یوکرین میں غیر قانونی طور پر داخل کیا گیا ہے۔ ایک خود مختار قوم کو غیر مستحکم کرنے کے سلسلے میں کئی ماہ سے کیے جانے والے خطرناک طریقہ کار کی یہ واحد مثال نہیں ہے۔ راسمسن نے کہا کہ نیٹو روس کی جانب سے یوکرین کی افواج پر حملے کی مذمت کرتا ہے، یعنی ایسے حملے جو دونوں طرح سے یوکرین پر کیے جا رہے ہیں، یعنی یوکرین کے اندر اور روسی سرحد کے پار سے۔ راسمسن نے روس کی جانب سے علیحدگی پسندوں کی ساز و سامان کے ذریعے حمایت پر بھی تنقید کی اور ان کے حوصلے اور سہارے کے لیے یوکرینی سرحد کے قریب موجود ہزاروں تیار روسی فوجیوں پر بھی۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین میں روس کے کسی بھی فوجی اقدام کے دعوے کو مسترد کیا۔
مسٹر
لاوروف کہہ رہے ہیں کہ ایسے بیانات اس وقت سامنے آتے ہیں جب علیحدگی پسند یوکرین کی فوج کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے مغرب پر ان تصویروں میں جعلسازی کا الزام لگایا جن میں دکھایا گیا ہے کہ روسی افواج یوکرین میں موجود ہیں۔ جمعے کی صبح روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے علیحدگی پسندوں پر زور دیا تھا کہ وہ کچھ محصور یوکرینی فوجیوں کو واپس جانے کی اجازت دیں، اور یوکرینیوں کو کہا تھا کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کرنے والے دوسرے روسی قافلے کو ان عام شہریوں کی مدد کی اجازت دے جو جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ یوکرین کو خدشہ ہے کہ یہ مدد عام شہریوں کو نہیں علیحدگی پسندوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ برسلز میں نیٹو کی میٹنگ کے بعد سیکرٹری جنرل راسمسن نے کہا کہ نیٹو کے رہنما آئندہ ہفتے بریٹن میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین کی مدد میں اضافے کا فیصلہ کریں گے۔ آئندہ ماہ نیٹو مغربی یوکرین میں فوجی مشقوں کا بھی آغاز کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے شام میں شدت پسندوں کے خلاف فوری طور پر امریکی فضائی حملوں کا امکان ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ باغیوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک اور شخص کا سانپ فاکانہ طریقے سے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے۔ سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے جمعے کے روز بتایا کہ جنگجوؤں نے ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں تین نقاب پوش افراد ایک کرد فوجی کا سر قلم کر رہے ہیں، اور ویڈیو میں کرد لیڈر مسعود بارزانی کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ امریکی فورسز کا حلیف نہ بنے۔ اس اثنا میں صدر اوباما نے کہا کہ ان کی ترجیح عراق میں اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کی پیش رفت کو واپس کرنا ہے۔ جمعرات کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ایسا اتحاد بنانے کی کوششیں جاری ہیں جو عراق اور شام کے بحران سے نمٹ سکیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر حوصلہ ملا ہے کہ علاقے کے ملک، وہ ملک جو بہت سی باتوں پر متفق نہیں ہوتے، اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں جو انہیں ISIL سے ہے، اور میں نے وزیر خارجہ جان کیری سے کہا ہے کہ وہ ایک اتحاد کے قیام کے لیے علاقے کا دورہ کریں جو اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ گروپ پر فضائی حملے کر رہا ہے جس سے اس گروپ کی عسکری طاقت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن صدر نے شام میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کا امکان ظاہر نہیں کیا۔ صدر کا مزید کہنا تھا
We will continue to support a moderate opposition inside of Syria in part because
صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم شام کے اندر ایک معتدل اپوزیشن کی حمایت جاری رکھیں گے تاکہ شام کے عوام کو ISIL یا بشار الاسد کا متبادل مل سکے، اور مجھے توقع نہیں ہے کہ اسد سنی عسکریت والے اس علاقے میں کوئی امن اور استحکام لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس نے ایسا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اقتدار میں ان گروپوں کو شریک کر سکتے ہیں تاکہ عرصے سے حل طلب ان کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ شام نے اس ہفتے کہا تھا کہ وہ جنگجوؤں سے لڑائی میں امریکی اور برطانوی مدد کا خیر مقدم کرے گا، لیکن یہ دمشق کے تعاون سے ہونا چاہیے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ شام سے پہلے مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ صدر بشار الاسد نے سربراہ کی حیثیت سے اپنا اختیار کھو دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے لیے نامہ نگار لیس ریمیرس کی اس بارے میں ایک رپورٹ سعدیہ اسد کی زبانی۔
کئی روز سے امریکہ میں اس موضوع پر بحث کی جا رہی ہے کہ آیا شام اور عراق میں امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں توسیع کی جائے یا نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی اقدام میں کچھ وقت لگ جائے گا، کیونکہ جمعرات کے روز صدر اوباما نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ تاحال آئسل کے جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ ISIL جیسے کینسر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی یہ فوراً کیا جا سکتا ہے. تاہم مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کر سکتے ہیں اور ہم ایسا کریں گے. ہماری جانب سے جو اقدام لیا گیا ہے اس میں میں نے وزیر دفاع چک ہیگل اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کو کئی تجاویز پر غور کے لیے کہا ہے. صدر باراک اوباما وزیر خارجہ جان کیری کو مشرق وسطی روانہ کر رہے ہیں تاکہ عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک اتحاد بنایا جا سکے جو اس تشدد کی لہر کو ختم کر سکے جس میں عراق میں عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور حالیہ واقعے میں امریکی صحافی جیمز فولی کو قتل کیا گیا ہے. صدر اوباما یوکرین کے بحران سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں. یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کے علاقے میں سینکڑوں فوجی روانہ کر رہا ہے. نیٹو کی جانب سے سیٹلائٹ سے لیے گئے مناظر سے پتہ چلتا ہے کہ روسی فوجی یوکرین میں کہاں کہاں موجود ہیں. صدر اوباما نے کہا ہے کہ یوکرین میں تشدد کا ذمہ دار روس ہے، تاہم انہوں نے ماسکو کے خلاف نئے اقدامات کا تاحال اعلان نہیں کیا.
In our consultations with our European allies and partners,
ہمارے یورپی اتحادیوں اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد میری توقعات یہ ہیں کہ ہم مزید اقدامات اٹھائیں گے، کیونکہ ابتدائی اقدامات کے بعد ہم نے روس کی جانب سے کوئی نتیجہ خیز عمل نہیں دیکھا. صدر نے کہا کہ شام میں فوجی اقدام سے قبل کانگریس سے بھی مشاورت کی جائے گی. ایسے میں جبکہ قانون ساز تعطیلات پر ہیں، صدر کے پاس کئی روز ہیں جس دوران وہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب مسلمان انتہا پسند بہت زیادہ طاقتور ہو جا رہے ہیں اور غیر ملکی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں، شام میں بڑے پیمانے پر ظلم و تشدد کی کاروائیاں جاری ہیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ، صفیہ قاسم کی زبانی.
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے اثرات اب صرف شامی علاقے تک ہی محدود نہیں ہیں. شامی عرب ریپبلک سے متعلق انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کے چیئرمین پولو پشیرو نے کہا،
Over the last year and a half, it's clear that ISIS is an expansionist force.
انہوں نے کہا، گزشتہ ڈیڑھ برس سے یہ بات واضح ہے کہ ISIS توسیع پسند طاقت ہے. وہ شہریوں اور اقلیتوں پر تباہ کن حملے کر رہے ہیں، انسانیت سوز ظلم ڈھا رہے ہیں اور بچوں اور عورتوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں. کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے شمالی عراق اور مشرقی شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کی کامیابیوں نے اس کی فوجی اہلیت کو بڑھا دیا ہے، اور یہ جنگجو شام میں طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسرے باقی گروپوں سے لڑ رہے ہیں. ایک کمشنر نے سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگجوؤں اور شامی حکومت کی پرتشدد کارروائیوں کا نوٹس لے، جنہیں شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کی کمشنر کرل ڈیل پونٹے نے کہا،
سیریا از اے ٹوٹل امپیونٹی بیکاز کرائمز آر کمیٹڈ ایچ ڈے.
انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام میں عام معافی ہے، کیونکہ تمام پارٹیاں اس طرح کے جرائم ہر روز کرتی ہیں اور ان جرائم کا کوئی ذمہ دار نہیں جو ان سے نبردازما ہو سکے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر سیکیورٹی کونسل بالآخر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آگے بڑھے گی تاکہ متاثرین کو انصاف فراہم کیا جا سکے، تو میرے خیال سے امن قائم کرنے کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا. کمیشن کی رپورٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ایک ہفتے قبل امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا تھا کہ عالمی سلامتی کو اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے جو خطرہ درپیش ہے وہ اس سے ماورا ہے جو ہم نے اب تک دیکھا ہے. ہیگل نے یہ بیان واشنگٹن میں اس وقت دیا تھا جب ایک دن پہلے انہوں نے یہ سنا تھا کہ اس جنگجو تنظیم نے امریکی جرنلسٹ جیمز فولی کو قتل کر دیا، جسے تقریباً دو سال پہلے اغوا کیا گیا تھا. اسلامک اسٹیٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اگر عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بند نہ کیے تو ایک اور امریکی صحافی اسٹیون سوٹلوف کو قتل کر دیا جائے گا. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک امریکی جس کی شناخت 33 سالہ ڈگلس میکارتر میکین کے نام سے ظاہر کی گئی ہے، شام میں عسکریت پسندوں کی جانب سے لڑتا ہوا ہلاک ہو گیا ہے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بنیاد پرست گروپس میں غیر ملکیوں کی شمولیت کے متعلق خدشات اس وقت سامنے آئے ہیں جب شام کے عسکریت پسندوں کی قید میں تقریباً 2 سال گزارنے کے بعد ایک امریکی صحافی کی وطن واپسی ہوئی ہے. مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے حال ہی میں کہا ہے کہ امریکی عہدیدار شام میں امریکی شہری میکین کی ہلاکت سے آگاہ ہیں اور انہوں نے اس کے خاندان سے رابطہ کیا ہے.
We are in contact with the family and are providing all possible.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس چیز کی تصدیق کرنے سے پہلے ایک مخصوص طریقہ کار سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یقینی طور پر اس کے خاندان کے احترام کے پیش نظر ہم اس وقت مزید کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ایک ترجمان کیٹلن ہیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں شام میں ایک امریکی شہری ڈگلس مکارتھر مکین کی موجودگی کا علم تھا اور ہم اس کی ہلاکت کی تصدیق کر سکتے ہیں. این بی سی نیوز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مکین, جس کا تعلق ریاست منیسوٹا کے شہر نیو ہوپ سے تھا, اتوار کے روز اس وقت ہلاک ہوا جب وہ حلب کے نزدیک شام کی حکومت مخالف پڑتالی چوکی پر حملے میں شامل تھا. این بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکین نے اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ علاقے تک پہنچنے کے لیے ترکی کا راستہ اختیار کیا تھا. منگل کی نیوز بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ساکی سے یہ پوچھا گیا کہ ترکی اپنی سرحدوں کی نگرانی کس طرح کر رہا ہے اور غیر ملکی جنگجوؤں کو سرحد عبور کر کے شام میں جانے سے کیسے روک رہا ہے. تو ان کا جواب تھا,
Turkey is an important ally of ours and we work closely with them. I'm not going to be assessing anyone's capabilities from the podium.
Turkey ہمارا ایک اہم اتحادی ہے اور ہمارے اس سے قریبی رابطے ہیں. میں یہاں کھڑے ہو کر کسی کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں لگانے جا رہی, لیکن غیر ملکی جنگجوؤں کا مسئلہ اور ایسے افراد کے بارے میں تشویش جو مغربی پاسپورٹ یا ایسے پاسپورٹ رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ ایسے ملکوں میں سفر کر سکیں جہاں وہ نقصان پہنچا سکتے ہوں, یقینی طور پر ہمارے ایجنڈے میں سر فہرست ہے اور دوسرے کئی ملکوں کے ایجنڈے میں بھی سب سے اوپر ہے. اور کئی دوسری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدر اس خاص مسئلے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک کانفرنس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ ماہ امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ یورپ اور امریکہ سے جانے والے جنگجو شام کی پرتشدد شورش میں مدد دے رہے ہیں اور بم بنانے والی یمنی فورسز میں شامل ہو رہے ہیں. یونیورسٹی آف ڈینور میں بین الاقوامی تعلقات سے متعلق کاربل اسکول کے ایسوسیٹ پروفیسر جوناتھن ایڈلمین کہتے ہیں کہ غیر ملکی جنگجو اس تربیت کے بعد جو وہ حاصل کرتے ہیں امریکہ سمیت مغربی ملکوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جاتے ہیں.
The fact that there are these estimated 100 Americans, there's an estimated 400 to 500 Brits.
حقیقت یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 100 امریکی, 400 سے 500 برطانوی اور کئی سو فرانسیسی شامل ہیں. اسلامک اسٹیٹ گروپ میں تقریباً 2000 مغربی ملکوں کے باشندے ہیں اور کچھ ایسے غیر مغربی باشندے ہیں جو آسانی سے امریکہ آ سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. یہ کسی دور دراز کے علاقے کی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ ہم نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سوچا تھا. ایڈلمین کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی جنگجوؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کیا جا رہا ہے.
And I think for a lot of these kids, and he wasn't such a kid, he was 33 years old, there's a level of excitement about
it. اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے بچوں کے لیے اس بارے میں جوش و خروش کا کوئی پیمانہ یا سطح ہے, اور وہ کوئی بچہ نہیں تھا, وہ 33 سال کا تھا. ہم غیر ملکیوں کی مہم جوئی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں, ہم دنیا کی تمام برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے, لیکن یہ خوف کی بات ہے. ہم 31,50,00,000 آبادی کا ایک ملک ہیں. اس طرح کے صرف درجن بھر لوگ جو شام اور عراق سے لڑنے کا تجربہ لے رہے ہیں اور وہاں سے یہ تربیت لے رہے ہیں, وہ یہاں قانونی طور پر آ سکتے ہیں, اور ہم واضح طور پر کمزور ہیں. منگل کے روز محکمہ خارجہ کی ترجمان ساکی نے اس خطرے کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم اس کی احتیاط سے نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. منگل کے روز ایک امریکی صحافی پیٹر تھیو کرٹس کی اسرائیل کے راستے امریکہ واپسی کے بعد غیر ملکی جنگجوؤں کے متعلق خدشات ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں. کرٹس شام کے اسلام پسند گروپ جبہت النصرہ کی قید میں تقریباً 2 سال گزارنے کے بعد اپنی واپسی سے محض 2 روز پہلے آزاد ہوئے تھے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر واپسی پر خیر مقدم کرنے والوں کے جذبات و احساسات سے بڑے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی رہائی کے لیے کوششیں کرنے پر امریکی عہدیداروں اور قطر کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے
یا لوگوں سے. ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہیں, تو ایک جو تاثر ہے, ایک امیج جو ہمارا بنا ہوا, اس میں بڑا مثبت تبدیلی آتی ہے.
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے, دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے, اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے.
اس میں پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں پہلا الیکٹڈ میئر ہوں ان اے سٹی ان ٹیکسس.
بہت آسان ہے, ویب سائٹ ہماری www.amanfoundation.org.
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi.
پیارے افضل کو کیوں مارا, جانتے ہیں فکر و فن میں.
جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا.
پاکستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے عوامی سطح پر گھر گھر اور دفتر دفتر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ افضل کو کیوں مارا, افضل مر گیا, بھلا افضل کو مارنے کی کیا ضرورت تھی. کچھ بے خبر لوگوں کو جب افضل کی موت کا علم ہوا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھے افضل کس پارٹی کا ورکر تھا.
لیکن آج وہ مان جائے گی کہ خط اسی نے لکھے ہیں, اور پھر آپ بھی مان جائیے گا پلیز. میں اس سے پیار نہیں کرتی, میں اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں. چاہے تو قسم لے لو, چلو دے دو قسم.
حالانکہ افضل کسی بھی پارٹی کا ورکر نہیں تھا, وہ تو بس پیارے افضل میں ہر منگل کو ایک نجی ٹیلی ویژن کی منی اسکرین پر نظر آتا تھا. نظر آتے آتے لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا, اور دیکھنے والوں نے اس سے ایسی جذباتی وابستگی قائم کر لی کہ جب آخری قسط میں افضل کو مرتا ہوا دکھایا گیا تو سب چیخ اٹھے. کسی کو بھی پیارے افضل کی موت گوارا نہ ہوئی.
خدا کے رستے پر چل پڑے ہو تو کہاں پہنچے, کہیں نہیں پہنچے. ایک بس حیدرآباد پھلان کر کراچی گئے تھے, تو اب یہاں کھڑے سوچ رہے ہو کہ تم حیدرآباد سے گئے نہیں ہو یا کراچی سے آئے نہیں.
سوشل میڈیا, گھروں اور دفتروں میں سب جگہ یہی سوال گردش کرتا رہا کہ افضل کو کیوں مارا, بھلا اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی.
میری امی تو اسی دن کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی منگنی ہے, میں لڑکے کی امی ابا ہی نہیں آئے. میں نے کہا شکر کیجیے کہ وہ آ گیا ہے, ورنہ تو فون پر بھی کہتا کہ منگنی کر لو تو میں کر لیتی.
پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی تاریخ میں ایسے بہت سے ڈرامے نشر ہو چکے ہیں جن کے آن ایئر ہوتے ہی گلیاں سنسان اور سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں. شادیوں کے وقت ڈرامے کے بعد رکھے جاتے تھے, اور ڈرامے کے بعد تبصروں کا سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا تھا. پیارے افضل نے ماضی کی اس یادگار کو ایک بار پھر زندہ کر دیا.
فرا بول رہی ہوں.
سو تو پتا ہے.
بولو فرا, کہہ کے بات کرو گے نا تو دیکھنا فر فر بولنے لگو گے.
خط والی بات کرنی تھی آپ سے.
سارے خط میں نے لکھے تھے تمہارے لیے, تمہارے نام.
جھوٹ, سارے خط میں نے اپنی طرف سے لکھے آپ کے نام.
پیارے افضل کی شاندار کامیابی نے افضل کا کردار ادا کرنے والے حمزہ علی عباسی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. انہوں نے اپنے کردار کو اس خوبی سے اسکرین پر پیش کیا کہ لوگ حمزہ کو اب اس کے اصل نام کے بجائے افضل کہہ کر پکارتے ہیں.
ارے بھائی مٹ بنو, صاف صاف کہہ دو کہ تم پیار کرتے ہو مجھ سے.
وہی تو پیار کرتا ہوں بہت.
اچھا سنو, خط لکھا ہے تمہارے نام اوپر, پیارے افضل لکھا ہے.
ڈرامے کی شاندار کامیابی میں مکالموں نے بھی ریڑھ کی ہڈی جیسا اہم کردار ادا کیا.
ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا, جانے وہ کیسے لوگ تھے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ, پتہ ہے urduvoa.com. سادیا اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر اجمل خان کو آزاد کرا لیا ہے، جنہیں 4 سال سے پاکستانی طالبان نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا سے 4 سال قبل اغوا ہونے والے پروفیسر اجمل خان بازیابی کے بعد جمعے کو علل صبح اپنے گھر پہنچ گئے۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے وائس چانسلر اجمل خان کو پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان کے شوال نامی علاقے سے بازیاب کیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور پہنچایا گیا۔ وائس چانسلر کو 7 ستمبر 2010 میں اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ اپنے گھر سے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ اغوا کیے گئے ڈرائیور کو 2 سال قبل بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے پروفیسر اجمل کی اغوا کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ان کے بدلے لاکھوں روپے تاوان اور اپنی ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں اغوا کار پہلے خیبر ایجنسی اور پھر وزیرستان لے گئے، جہاں انہیں شروع میں بہت دشوار حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اور اغوا کاروں کا رویہ ان کے ساتھ مناسب ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ وقت گزارنے کے لیے وہاں 2 بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور پھر یہ تعداد 32 تک پہنچ گئی۔ ان کے بقول وہ اس دوران وائس آف امریکہ کی پشتو سروس کے ڈیوا اور مشال ریڈیو کی نشریات سنا کرتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں پھر میران شاہ لایا گیا، جہاں سے ہفتے میں ایک بار ان کی اپنے اہل خانہ سے فون پر بات کروائی جاتی تھی۔ پاکستانی فوج جون سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے اور اس دوران 600 سے زائد شدت پسندوں کو مارا جا چکا ہے۔ روا سال کے اوائل میں طالبان سے حکومت کے مذاکرات میں بھی پروفیسر اجمل کی رہائی کا معاملہ زیر بحث رہ چکا ہے، لیکن نہ تو مذاکرات کامیاب ہو سکے اور نہ ہی ماہر تعلیم کی رہائی ممکن ہو سکی تھی۔ طالبان نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹوں کو بھی اغوا کیا تھا، جنہیں تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ پروفیسر اجمل خان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اغواکاروں کی تحویل میں کوئی اور مغوی نہیں تھا، لیکن ان کے بقول انہوں نے ایسا سنا تھا کہ وہ القاعدہ کے پاس ہے۔ 4 سالوں کے دوران طالبان کی طرف سے پروفیسر اجمل کی ویڈیو بھی جاری کی جاتی رہی، جن میں وہ اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر کرتے نظر آتے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی سیکیورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے اعلی کمانڈر کشمیر کے متنازع خطے میں پاک بھارت سرحد پر ہفتوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے سیکٹر کمانڈوں کے درمیان فلیگ میٹنگ جمعے کو سہ پہر شروع ہوئی تھی اور رات گئے تک جاری رہی۔ بی ایس ایف کے ڈیپوٹی انسپکٹر جنرل بی ایس کسانا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ طرفین نے کشمیر میں بھارت پاکستان سرحد پر حالیہ جھڑپوں اور فائرنگ اور شیلنگ کے واقعات کے سلسلے میں اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ ان کے اپنے الفاظ میں، پاکستانیوں نے کچھ معاملات جو ان کی نظر میں اہم ہیں اٹھائے اور ہم نے بھی ان پر اپنا موقف واضح کیا۔ بہرحال میٹنگ انتہائی دوستانہ ماحول میں ہوئی اور یہ طے پایا کہ مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ فلیگ میٹنگ جموں سیالکوٹ سرحد پر واقع سچید گڑھ کے علاقے میں بی ایس ایف کی اوکٹرائے بارڈر آؤٹ پوسٹ پر ہوئی۔ اگرچہ طرفین کے درمیان اخنور سیکٹر کے پرگوال علاقے میں مقامی کمانڈروں کے ایک فلیگ میٹنگ ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے یہ کہتے ہوئے سیکٹر کمانڈروں کی سطح پر فلیگ میٹنگ بلانے کی تجویز پیش کی تھی کہ فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا کئی ہفتوں سے جاری سلسلہ کسی ایک خاص علاقے تک محدود نہیں رہا ہے۔ بدھ کو منعقد ہوئی اس فلیگ میٹنگ کے فوراً بعد طرفین نے ایک دوسرے کی چوکیوں کو پھر فائرنگ کر کے نشانہ بنایا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور فلیگ میٹنگ جمعرات کو بھارتی کشمیر کے ضلع سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں بی ایس ایف کی بلاڈ پوسٹ اور پاکستانی رینجرز کی عمران پوسٹ کے بیچ واقع زیرو لائن پر ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ جموں سیالکوٹ سرحد پر، جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر اور پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، کئی ہفتے کی فائرنگ اور جوابی فائرنگ سے دونوں جانب چار شہری ہلاک اور دو درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں نجی گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور متاثرہ دیہات سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کرنے کے الزام عائد کرتے چلے آئے ہیں۔ تناؤ کو کم کرنے اور مقامی کمانڈروں کے درمیان فلیگ میٹنگ کے انعقاد کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ہفتے کے شروع میں بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے ایک دوسرے سے ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کیا تھا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
برطانیہ نے دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو سخت ترین درجے تک بڑھا دیا ہے، جبکہ وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندوں کے زہر آلود بیانات ان کے ملک اور دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ خطرے کے اس درجے میں اضافے کا فیصلہ ممکنہ طور پر دہشت گرد حملے کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور یہ عراق اور شام میں پیش رفت سے جڑا ہوا ہے۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ تھیریسا مے کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی خفیہ اطلاع نہیں ہے کہ حملے کا فوری طور پر امکان ہے، لیکن انہوں نے متنبہ کیا کہ کچھ منصوبوں میں ان جنگجوؤں کو شامل کیے جانے کا امکان ہے جو برطانیہ اور یورپ سے جنگ میں شرکت کے لیے مشرق وسطی گئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف ان الزامات کو مسترد کر رہے ہیں کہ روسی فوجیں یوکرین میں موجود ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماسکو کو جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں لیوروف نے کہا کہ ان الزامات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ لیوروف نے کہا کہ یہ الزامات ممکنہ طور پر اس حقیقت سے جڑے ہیں کہ باقی فورسز نے حالیہ دنوں میں یوکرینی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ادھر یوکرین کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روسی فوجوں نے مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کے لیے سرحد پار کرنے کے بعد علاقے پر اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں جو جمعے کے روز جاری کی گئی، کہا گیا ہے کہ تصادم کے دونوں فریقوں کی جانب سے حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ کیف سے گیب جوزلو کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
یوکرین کی قومی سلامتی کے ترجمان آنرے لیشنکو نے جمعے کے روز کیف میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ علیحدگی پسند باغیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والی روسی فوج روسی سرحد کے ساتھ ملنے والی سرحد کے نزدیک یوکرین کے ایک قصبے پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
У занятому російськими військами Новоазовської Донецької області мінують райони артилерійськими обстрілами збройних
сил російської федерації. Унка кахна тха ке Новоазовск намі قصبے میں جس پر روسی فوجوں کا قبضہ ہے سرنگیں لگائی جا رہی ہیں، جبکہ روسی فوج کی گولہ باری سے روٹیاں بنانے والی ایک فیکٹری اور ایک مقامی زرعی پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے روس پر مشرقی یوکرین میں فوجیوں اور سامان سرحد پار بھیج کر اور روسی سرزمین سے گولہ باری میں اضافہ کر کے اس تصادم میں خود کو زیادہ ملوث کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل سے جاری اس تصادم میں کوئی 3000 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں اس ملیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے مار گرائے جانے والے واقعے کے ہلاک شدگان بھی شامل ہیں جسے جولائی میں مار گرایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلح باغی گروپ مشرق میں ہونے والی زیادہ تر زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں، جن میں اغوا، جسمانی اور ذہنی اذیت رسانی اور جبری بھرتیاں شامل ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ شام کی خانہ جنگی سے بچتے ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ گئے ہیں، اور یہ اس علاقے میں سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا کہ 1,000,000 سے زیادہ لوگ صرف پچھلے سال بھاگ نکلے ہیں. ان میں وہ ہزارہا افراد شامل نہیں ہیں جنہوں نے اپنا اندراج نہیں کروایا. ادارے کا کہنا ہے کہ مزید 65,00,000 افراد شام کے اندر ہی بے گھر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق مارچ سن 2011 میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے شام کی آدھی سے زیادہ آبادی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. ان میں سے زیادہ تر لبنان، ترکی یا اردن کی طرف چلے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ دنیا ان پناہ گزینوں اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اسے اس جنگ سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے مزید 2 ارب ڈالر کی اس سال کے آخر تک ضرورت ہے. مغربی افریقہ میں ایبولا وبا اب سینیگال تک پھیل گئی ہے، جس نے جمعے کے روز اس سے متاثر پہلے شخص کا اعلان کیا. وزیر صحت ایوا میری نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ متاثرہ شخص گنی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جو اس ہفتے علاج کے لیے سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار میں داخل کیا گیا. وزیر صحت میری نے کہا کہ متاثرہ طالب علم کا رابطہ گنی میں ایبولا کے ایک مریض سے ہوا تھا اور اس میں وائرس کی موجودگی مثبت پائی گئی ہے. ایبولا وائرس کے تجرباتی ویکسین کے پر اثر ہونے کی آزمائش کے کام کو تیز کیا جا رہا ہے، یعنی ہفتوں کے اندر اندر اس کا انسانوں پر تجربہ شروع ہو جائے گا. ایک برطانوی ادویات ساز کمپنی گیلیکسو اسمتھ کلائن نے جمعرات کو بتایا کہ یہ تجرباتی ویکسین ستمبر کے وسط میں برطانیہ اور امریکہ کے صحت مند رضاکاروں پر آزمائی جائے گی اور پھر گیمبیا اور مالی کے افراد کو دی جائے گی. ملائیشیا ایئر لائن، جو ملک کا خسارے کا شکار ادارہ ہے، ہزاروں ملازمتوں میں کٹوتی کر رہا ہے، فضائی روٹس کو کم کر رہا ہے اور اپنے چیف ایگزیکٹو کو تبدیل کر رہا ہے تاکہ آئندہ 3 سال میں کمپنی منافع بخش بن سکے. ملکی سرمایہ کار کمپنی خزانہ نیشنل، جس نے ایئر لائن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جمعے کے روز اعلان کیا اس نے کمپنی کو 1.9 بلین ڈالر کا سرمایہ فراہم کیا ہے. اسی اثنا میں ایئر لائن کا منصوبہ ہے کہ 6,000 ملازمتوں یا 30% عملے میں کٹوتی کی جائے گی تاکہ خسارے کو پورا کیا جا سکے. اس وقت جبکہ شیعہ ہوتھی باغی دارالحکومت سنا کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، یمن کے صدر نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں حالیہ بدامنی کو ہوا دے رہا ہے. گزشتہ رات دارالحکومت کے شمال میں ہونے والی لڑائی میں 11 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم.
گزشتہ رات یمن کے صوبے جوف میں باغیوں اور سرکاری فوجوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں متعدد لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے. یہ لڑائی یمن کی فوج اور عبدالمالک الہوتی کی ان زیدی شیعہ فوجوں کے درمیان سلسلہ وار جھڑپوں میں سے ایک تھی جو سنا کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی ایران کو اس لڑائی کے لیے اکسانے کا الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران شامی دارالحکومت دمشق کے بدلے سنا کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ شام کی خانہ جنگی میں ایران نے شامی صدر بشر الاسد کی حمایت کی تھی. یمنی صدر اور باغیوں کے نمائندوں کے درمیان میٹنگ جو جمعرات کو ہونے والی تھی، اسے 48 گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جمعے کے روز یمن کے حالیہ تنازع کے بارے میں مذاکرات کرے گی.
الدور الذي تقوم به الحكومة في البلد هو دور سلبي للغاية.
انہوں نے کہا کہ اس ہفتے باغی لیڈر عبدالمالک الہوتی نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور اس کی جگہ ایک نئی حکومت نامزد کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت تیل کی قیمتیں بڑھانے کے اپنے فیصلے کو واپس لے لے. اخبار یمن پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف حاکم المسماری نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہوتی باغی اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں.
We could easily say 20% of the Yemenis right now support the Houthis, and that's a very big majority.
حکیم المسماری کہتے ہیں کہ ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 20% یمنی ہوتیز کی حمایت کرتے ہیں، جو ایک بڑی اکثریت ہے. ہوتیز ملک کی ایک بڑی طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اقتدار حاصل نہیں کرے گی. وہ سنا پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی اصل ذمہ داری اور اصل مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یمن کی پالیسی سازی پر ان کا کنٹرول ہے. المسماری کا کہنا ہے کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ایران ہوتیز کی مدد کر رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باغی مقامی یمنی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سنی اکثریت نے انہیں الگ کر دیا ہے.
It's not a secret that the Iranians have been helping the Houthis for years now. For the president to comment.
उन्होंने कहा कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ईरान बरसों से हुतीस की मदद करता रहा है, इसलिए सदर का ये बयान उनकी कमजोरी की अलामत है. उनके लिए ये बात कोई नई नहीं है. आज हुतीस के पास हजारों मुसल्ला अफराद मौजूद हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये लोग ईरानी नहीं बल्कि यमनी हैं. जुलाई में अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल और अमरीका ने अलग अलग बयान जारी किए थे जिनमें यमन की लड़ाई के बारे में तशवीश का इजहार किया गया था और पुरन मफाहमत पर जोर दिया गया था. सफिया काजिम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
11 साल तक तुर्की का वज़ीर आज़म रहने के बाद जुमेरात के रोज़ रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की के सदर का हलफ उठा लिया. इस ताज़ा इकदाम को इख्तदार के एक जगह मुर्तकिज़ होने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इस बारे में डोरियन जोन्स की एक रिपोर्ट अंजुम हेरल्ड गिल की ज़बानी.
एक पुरवकार और पुरतकल्लुफ तकरीब में रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के पहले बराह रास्त मुंतखब सदर बन गए. गुज़श्ता माह हुए इंतखाबात में उन्होंने 52% वोट हासिल किए थे. अपने खिताब में सदर अर्दोगान ने बाइसरार कहा कि मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो रहा है. सदर अर्दोगान का कहना था, तुर्की का पुराना दौर खत्म हुआ, हम नए तुर्की के दौर में मौजूद हैं, एक अजीम तुर्की जिसमें एक जमहूरिया की रूह और जौहर मौजूद है. मुल्क के पहले बराह रास्त मुंतखब होने वाले सदर की हैसियत से मिस्टर अर्दोगान का कहना था कि वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के साथ मिलकर काम करेंगे. तुर्की के आइन के मुताबिक सदारत का मनसब रस्मी और गैर जानिबदार होता है. ताहम सदर अर्दोगान का कहना था कि वो सियासत में ज्यादा फाल किरदार अदा करेंगे. अपने खिताब में उन्होंने तुर्की की खारजा पॉलिसी के खद्दोखाल वाजे करते हुए कहा कि तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की तगोदौ जारी रखेगा. सदर अर्दोगान ने हमसाया मुल्क शाम में जारी खाना जंगी के मसले को हल करने की अहमियत पर भी जोर दिया. उनका कहना था,
200 bin aşkın insanın öldürülmüş olduğu Suriye'ye
शाम में 2 lakh अफराद हलाक हो चुके हैं और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते. खित्ते की बहबूद, इस्तेहकाम और अमन का क़याम हमारी तरजीह है. अशरों तक मिस्टर अर्दोगान के सियासी इत्तेहादी रहने वाले साबिक सदर अब्दुल्ला गुल ने बतौर सदर अपने आखिरी खिताब में अपने पेशरौ को चंद तजावीज़ पेश की. उनका कहना था, अपने पूरे दौर में बतौर सदर मैंने सिविल सोसाइटी और अदलिया के साथ हम आहंग होकर काम किया है. गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की जालिमाना पकड़ धकड़ ने मकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर इन खदशात को हवा दी थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अर्दोगान के रवैये में आमरियत बढ़ती जा रही है. तज़ियाकारों का कहना है कि अंकारा पर इन इल्ज़ामात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है कि वो तुर्की से शाम में दाखिल होने वाले जिहादियों को रोकने में नाकाम रहा है, और इससे अर्दोगान की सदारत के बारे में मगरबी इत्तेहादियों की तवक्कुआत भी खदशात का शिकार हो रही हैं. इन तवक्कुआत के खदशात में तब्दील होने का एक इशारा तो ये है कि जुमेरात के रोज़ तकरीब हलफबरदारी में कोई भी मगरबी या यूरोपी रहनुमा शरीक नहीं हुआ, जबकि अमरीका की तर्जुमानी इसके एक सिफारतकार ने की. वाशिंगटन का इसरार है कि इससे कोई तादीब मतलूब ना थी और वो तुर्की के नए सदर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है. अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात. इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
ज़बरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है.
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है.
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा.
और ये है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया.
जनूबी सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मारूफ आज़ाद रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया और सरकारी फौजियों और हुकूमत मुखालिफ बागियों के दरमियान असर नौ छिड़ने वाली लड़ाई की स्टेशन की जानिब से कवरेज पर उसके न्यूज़ डायरेक्टर को मुख्तसर अरसे के लिए हिरासत में ले लिया. یہ جنوبی سوڈان کے رہنماؤں کی جانب سے اپنے مسائل کے شکار ملک میں کسی عوامی تنصیب کی بندش کی تازہ ترین مثال ہے اور یہ کسی جمہوریت میں ناقابل قبول ہے۔ 16 اگست کو جوبا میں قائم بخیتہ ریڈیو کو، جو کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنوں کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے جسے رومن کیتھولک چرچ چلاتا ہے، نشریات بند کرنے کا حکم دیا گیا اور نیوز ایڈیٹر حسین ڈیوڈ نکولاس کو کچھ عرصے کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ اسٹیشن اس وقت تک بند رہے گا جب تک عہدیدار اس کی نیوز کوریج پر گفتگو کے لیے مینیجروں کے ساتھ ملاقات نہیں کر لیتے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ اسٹیشن دسمبر میں شروع ہونے والے اس تنازع کے بارے میں، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، باغیوں کا موقف نشر کر رہا تھا۔ جس رپورٹ پر اعتراض کیا گیا ہے اس میں یونٹی اسٹیٹ کے قصبے بنتیو کے قریب ہونے والی ایک جھڑپ کا بھی ذکر تھا، جو ایک ایسا واقعہ تھا جس کے باعث حال ہی میں طے پانے والی فائر بندیوں کے ایک سلسلے کی تازہ ترین فائر بندی ٹوٹ گئی، جبکہ متحارب دھڑوں سے توقع کی گئی ہے کہ وہ گفت و شنید کے ذریعے لڑائی ختم کریں اور ایک عبوری حکومت قائم کریں۔ نشریے میں حکومت کے ایک ترجمان کے اس بیان کا حوالہ دیا گیا تھا کہ باغی فورسز نے قصبے کے نزدیک سرکاری مورچوں پر حملہ کرتے ہوئے لڑائی میں پہل کی تھی، اور باغیوں کے ایک ترجمان نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری فوجیوں نے لڑائی کے لیے اشتعال دلایا تھا۔ جنوبی سوڈان کے رہنماؤں کے لیے ایسا توازن ذمہ دارانہ صحافت کا ایک معیار بظاہر ناقابل قبول ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے ایسی ہی واقعات میں کئی صحافیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس سے ایک ایسی فضا قائم ہو گئی ہے جسے انسانی حقوق سے متعلق تنظیمیں خوف یا سراسیمگی کی ایک فضا قرار دے چکی ہیں۔ امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس نے جنوبی سوڈان میں آزادی اظہار کی تخفیف کی رپورٹوں پر اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ہم حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ضمانتوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، امریکی اپنی مختلف نسلوں کو کوئی نہ کوئی نام دینا پسند کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ادوار میں رہنے والی نسلوں کو کیا نام دیا گیا۔ جنگ عظیم دوئم کے دنوں کے لوگوں کو گریٹسٹ نیشن کہا جاتا ہے، یعنی عظیم ترین نسل۔ 1950 کے عشرے میں غیر رسمی شاعروں یا آزاد شاعری کا مطالعہ کرنے والوں کو بیٹ جنریشن کا نام دیا گیا۔ 1970 میں جب ریکلس انویسٹر لوگوں کے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، اس نسل کو می جنریشن پکارا گیا۔ اور ایکس جنریشن کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو 20ویں صدی کے آخری ایام میں وجود میں آئی۔ یہ ذکر تو ہوا گزرے وقت کا، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو، جو اپنی کہانیوں، موسیقی، فلموں اور آرٹ کے ساتھ انٹرنیٹ کے سیلاب کے ساتھ بہے جا رہی ہیں، کوئی نام دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پیو انٹرنیٹ اینڈ امریکن لائف پروجیکٹ کے ایک سروے کے مطابق انٹرنیٹ کے 44% صارفین تخلیقی مواد انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں، اور بعض کیسز میں یہ کہنا مبالغہ آمیزی نہ ہوگا کہ نوجوان لوگ اپنی فرصت کے لمحات انٹرنیٹ یا گھر میں موجود دیگر آلات جیسے موبائل فون وغیرہ پر صرف کرتے ہیں. وہ بلاگ لکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں یا دیگر نوعیت کا تخلیقی مواد پوسٹ کر رہے ہیں. امریکہ میں بعض لوگ آج کے اس دور میں اپنے آپ مصروف عمل نسل کو جنریشن سی کا نام دیتے ہیں. سی سے مراد کریٹو یعنی تخلیقی اختراعی نسل، کیونکہ وہ اپنی تخلیقات انٹرنیٹ پر پوسٹ کر رہے ہیں. یہاں سی سے مراد سٹیزن میڈیا بھی لیا جاتا ہے، یعنی اوسط ذہانت کے حامل لوگ بھی جہاں اپنے خیالات کا تبادلہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. بعض لوگ آج کی نسل کو جنریشن ای یعنی انٹائٹلڈ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل باقاعدہ جانے پہچانے مصنفوں، ادیبوں، موسیقاروں اور فلم سازوں کے پائے کا مواد تخلیق کر رہی ہے. وہ موسیقی سے آراستہ فلمیں بنا رہے ہیں. بعض نوجوان اوسط درجے کے لوگوں کو بھی فلمیں تیار کرنے، انہیں ایڈٹ کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کام سیکھنا کبھی خاصا مہنگا ہوا کرتا تھا. نقادوں سے داد تحسین پانے والی بعض فلمیں $218 جیسے کم تر بجٹ میں بنائی گئی ہیں، اور یہ فلمیں آج کے نوجوانوں کی تخلیق ہیں جو انٹرنیٹ پر بآسانی مل سکتی ہیں. ڈونی ڈچسن جو ایک امریکی ٹی وی شو کے میزبان ہیں، کہتے ہیں کہ سی یا ای جنریشن عمر کی قید سے آزاد ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. یہ وہ پہلی نسل ہے جو کہتی ہے کہ ہماری رائے کسی بھی اور شخص کی طرح موضوع ہے، اور میوزک تخلیق کرنے کی ہماری صلاحیت کسی بھی موسیقار سے کم نہیں ہے. ان کے بقول یہ ایک نئی پرجوش اور بہادر دنیا ہے، بہادر نسل ہے. مختصراً استعمال میں آسان ٹیکنالوجی ہر شخص کو آواز فراہم کر رہی ہے، اور جنریشن ای اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اردو وی او اے واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے. ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں. ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے.
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگنینسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن.
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے. ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا.
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ.
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر مدیحہ انور اور انجینئر تاشوان کھالی. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی سنیں گے، جس میں یاسمین جمیل آپ کی ملاقات کرواتی ہیں ایسے کامیاب پاکستانیوں سے جو یہاں امریکہ میں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک پل بنے ہوئے ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد یہ پروگرام پیش کیا جائے گا جس کے دوران پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر، لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔